اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا ما ہی الا حیات الدنیا نموت ونحیا، صلوات بھیجے محمد علی محمد پر، ادارے محترم، آپ سب کے علم میں ہے، سب باخبر ہیں کہ ہماری سرحدوں کی صورتحال کیا ہے۔ بہت ہی حساس دور سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، بیرونی دشمنیں، بیرونی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے پاک سرزمین کو نقصان پہنچائیں۔ بے شک ہمارے اندر کی خامیاں، ہمارے اندر کی خرابیاں برسوں کی، وہ اپنی جگہ، لیکن وطن تو اپنا وطن ہے نا۔ تو میں نے جیسے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس صورتحال کو مزید مخدوش بنانے کے لیے وہ ملک دشمن اور وہ دہشت گرد یہ کوششیں کریں گے، یہ سامراجی گماشتے، یہ دہشت گرد یہ کوشش کریں گے کہ داخلی انتشار کو ہوا دی جائے، جہاں انہیں موقع ملے گا وہ یہ کام کریں گے۔ لیکن گزشتہ 36 سال سے ہم ان سازشوں کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ہمیں حکومتوں سے کوئی پرواہ غرض ہے نہ تھی نہ ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ یہ ملک کس کا ہے؟ یہ ملک ہمارا ہے۔ تو وہ دشمن، وہ دہشت گرد اور بزدل دہشت گرد، بزدل دشمن، اس نے عورتوں پر حملہ کیا، خواتین پر حملہ کیا۔ کوئٹہ میں آپ کو خبر مل گئی ہوگی نا، 4 خواتین شہید ہوئیں۔ اگرچہ کہ میں بہت احتیاط سے بات کرتا ہوں، ابھی تفصیلات میرے پاس نہیں آئیں، 2-4 قسم کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن بہرحال خواتین تو شہید ہوئی ہیں نا۔ کہیں خبر آ رہی ہے زائرین کی بستی، کہا کہ نہیں زائرین کی بستی تھی، لوکل بستی، لوکل بستی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی، جو بھی تھی، میں شیعہ سنی سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں، میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تصدیق تو چلو ہو جائے گی جو بھی ہے، مگر عورتیں، بے گناہ عورتیں ماری گئی ہیں نا اس شہر کی، اس ملک کی۔ لہذا یہ بزدل دشمن اپنی بزدلی دکھاتا ہے کہ میرا بس انہی پہ چل سکتا ہے، ایک تو چھپ کے وار کرتا ہے اور دوسرے عورتوں بچوں پہ وار کر کے بتاتا ہے کہ ہر زمانے میں کم از کم ہمیں ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوتی کہ کون لوگ تھے جنہوں نے آل رسول کے خیموں کو جلایا تھا، جنہوں نے آل رسول کی بیویوں کو بے پردہ کیا تھا، بازاروں میں پھرایا تھا۔ یہ نہیں پتہ چلتا دنیا کو، یہ اپنی حرکتوں سے خود پہچانوا دیتے ہیں کہ یہ کون لوگ۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ میں شیعہ سنی سے بالا تر ہو کر بات کر رہا ہوں۔ جو بھی تھیں وہ خواتین پاکستان کی شہری تھیں، چاہے وہ ہزارہ کمیونٹی سے تھیں یا نہیں تھیں، مجھے، میں نے کہا، مجھے اب تک تصدیق نہیں، لیکن میں دل تو رکھتا ہوں نا، حساس دل، مصیبت یہ بھی ہوتی ہے، حساس دل والوں کی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، مریض بھی جلدی ہو جاتے ہیں دل کے۔ تو یہی مشکل میرے ساتھ بھی ہے کہ میں لاکھ اپنے ذہن کو ہٹانا چاہوں، سانحات سے نہیں ہٹتا ذہن، لاکھ اپنے دل کو کسی اور طرف موڑنا چاہوں، نہیں موڑ سکتا، مزاج ہی نہیں ہے، طبیعت ہی نہیں ہے۔ لہذا آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ بے گناہ خواتین جو شہید کر دی گئیں، اور تمام ان شہداء کے لیے جو دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں، ان تمام کے اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز مل کر بلند آواز سے، یا اتنی بلند آواز سے، اللہ بس عزیز، ایک جملہ، جو کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ نظم و ضبط ڈسپلن برقرار رکھیے گا، نظم و ضبط بالکل، اعصاب پہ قابو رہنا چاہیے اپنے، کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی ہوگا دیکھیں گے، عزاداری کرنا ہے کر رہے تھے کرتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے جو امتحان مقدر میں لکھ دیا وہ دینا ہے، یہ یقین رکھیے، یہ اس ناچیز کا یقین ہے، اس حقیر کا یقین ہے، اس گناہگار کا یقین ہے اس بات پہ کہ اللہ نے جو امتحان مقدر کر دیا اس سے فرار ممکن نہیں ہے، وہ دینا ہے، بس دعا یہ کیا کیجئے کہ پروردگار جب امتحان کا میدان آئے تو ثابت قدم رہو، ہر مومن اپنے لیے دعا کرے کہ معبود جب امتحان کا وقت آئے تو مجھے ثابت قدم رکھنا، زندگی تیری دیوی ہے، جب تیری مرضی ہوگی جو تُو نے لکھ دی جتنی سازیں تو لے لے گا، لیکن دنیا یہ نہیں کہے کہ خوفزدہ تھے، ڈر گئے تھے، بزدل تھے، سمجھ گئے نا، یہ پھر مزہ نہیں ہے ایسے جانے میں، اسی جانے میں مزہ ہے کہ رشک کرے اپنا خاندان بھی، اپنی قوم بھی، فخر کرے کہ موت ہو تو ایسی ہو، بہادروں کی موت تو ہو، دلیروں کی موت تو ہو، جوانوں کی موت تو ہو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، آئیے اب آج بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کل ہم نے اتنی بات کی تھی آپ کے سامنے کہ دہر کیا ہے، دنیا کیا ہے، کیونکہ مولا نے کہ جو فرمان ہم آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں وہ عصر کے متعلق ہے نا، زمانے کے متعلق ہے کہ زمانہ کیا ہے، اور خصوصاً یہ آج کے دور سے جو ہم گزرے ہیں، ساری تفصیلات انشاءاللہ زندگی رہی ان 8 یا 9 مجالس میں آپ کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں گے، ایک اعلان بھول جاؤں گا کرنا کہ کل کی مجلس میں ہمیں شام غریبہ کے مجالس مصائب کو شامل کرنا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو جائیے گا، کیونکہ شام غریبہ کی مجلس کو یہ کما کچھ دوست ہمارے ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں بعد میں، کیونکہ انہیں نشر یہاں سے تو نہیں ہو سکتی نا، یہاں کی مجلس آپ جانتے ہیں کہ تاریکی میں ان کے کیمرے وغیرہ نہیں چلتے، تو کل ذہنی طور پہ آمادہ رہیے گا، یہ نہ سوچے گا یہ آج کیا ہو گیا، شام غریبہ کے مصائب کہاں سے آ گئے، کیونکہ ہمارے دوستوں کی خواہش ہے، ہماری نہیں، ہمارے دوستوں کی خواہش ہے کہ وہ یہاں آ کر شام غریبہ کی ریکارڈنگ کریں گے تاکہ شام غریبہ یہاں کی آئی آر سی کی نشر کر دی جائے، تو اس لیے میں نے پہلے آپ کے سامنے اعلان کر دیا، بہرحال اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، وقالوا ما هي الا حیات الدنیا، یہ لوگ وہ ہیں دہریے، دنیا پرست، زمانہ پرست، تعریف کل کر چکا کہ دہریے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا ہو، یہ تو اصطلاحی معنی ہے کہ آج کے دور میں دہریہ کسی کو کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، کہتے ہیں لا دین ہے دہریہ ہے، نہیں، دہریے کی پوری تشریح کل میں نے کر دی کہ دہر کہتے ہیں زمانے کو، دہریہ زمانہ پرست، دنیا پرست، اب یہ دنیا پرست کوئی مذہبی آدمی بھی ہو سکتا ہے، کوئی غیر مذہبی آدمی بھی ہو سکتا ہے، یہ ہے دہریے کا صحیح معنی جو کل میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا، اب آئیے وقالو ما ہے الا حیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے سوا بھی کچھ ہے، کچھ نہیں ہے، بس یہ دنیاوی زندگی ہے، نموت و نحیا، اسی میں ہم مرتے اسی میں جیتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ جو کچھ ہے وہ یہی دنیاوی زندگی ہے، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر دہر، یعنی زمانہ ہمیں مار دیتا ہے، اسی میں پیدا ہوتے ہیں اسی میں چلے جاتے ہیں، کیسا حساب کتاب، کیسی قیامت، کیسی جنت، کیسی دوزخ، اب کوئی باقاعدہ طور پہ یہ کہتا ہے، کوئی اپنے اوپر ایک لبادہ چڑھا کے اپنے عمل سے بتا رہا ہوتا ہے، کوئی مذہب کا نام لے کے دنیا کی پوجا کر کے یہ بتا رہا ہوتا ہے، یہ سب باتیں آئیں گی، جو میں جملے کہہ رہا ہوں یاد رکھیے، زندگی رہی تو اب جو خطبات کی تفصیلات چلے گی، بس یہ دہر کیا ہے، یہ زمانہ ہے کیا، جس کے لیے مولا نے علماء کا بھی ذکر کیا، غیر علماء کا بھی ذکر کیا، علماء نما کا بھی ذکر کیا، دین فروشوں کا بھی ذکر کیا، دینداروں کا بھی ذکر کیا، عام انسان کا بھی ذکر کیا، خواص کا بھی ذکر کیا، عوام کا بھی ذکر کیا، کیوں کیا، تاکہ قرآن مجید میں یہ لفظ بہت کم استعمال ہوا ہے، عصر کا لفظ جہاں تک میرا علم ہے، اللہ مجھے معاف کرے کہ عصر کا لفظ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ آیا ہے اور وہ ہے سورہ عصر، کیونکہ میں نے پوری موجم تلاش کی، پہلے بھی معلوم تھا لیکن آج پھر تصدیق کے لیے موجم دیکھتا رہا، عصر کا لفظ مجھے دوسری جگہ نہیں ملا سوائے سورہ عصر کے، والعصر کے ایک ہی جگہ ملا، اس کا مطلب کوئی خاص بات ہے، پورا سورہ ہے سورہ عصر، دہر کا لفظ 2-3 جگہ پر آ گیا، حل تعالی الانسان حین من الدہر، دہر یعنی زمانہ، عصر اور دہر میں فرق ہے بعد میں بتا دیں گے، وہاں پہ بھی آ گیا نا دہر کا لفظ اور یہاں پہ بھی دہر کا لفظ آ گیا، یہ ما یہلکنا وما یہلکنا الا الدہر، سوائے دہر کے کوئی چیز ہمیں نہیں مارتی، پس زمانہ ہے اسی میں، زندہ ہوئے پیدا ہوئے مر گئے ختم قصہ، اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو مولا عارفان نے تشریح کی ہے کیونکہ قرآن میں دہر کا لفظ کب استعمال ہوا؟ چند جگہوں پہ. اور عصر کا لفظ ایک استعمال جگہ استعمال ہوا. عصر کے معنی کو کہاں سے سمجھیں؟ عصر کے مفہوم کو کہاں سے لے کر آئیں؟ دہر کی کیا تعریف سمجھیں؟ کل مجھے یقین ہے کہ دہر کی جو میں نے تعریف بیان کی ہے یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگی, لیکن اکثریت کو نہیں معلوم ہوگی, خاص طور پر بچوں اور جوانوں کو نہیں معلوم ہوگی. اس لیے میں نے تفصیل سے بیان کی. تو کیا میں اپنے پاس ہی لے آیا؟ نہیں بابا, میں اتنا کہاں سے قابل ہوا. یہی نہج البلاغہ جو رہنمائی کر رہی ہے قیامت تک کے لیے. مولا کا کلام رہنما کیوں ہے؟ کہ خطاب کر رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے 50, 100 یا 200 آدمیوں سے, یا 300, 400 ہوتے ہوں گے, کبھی 500 ہو جاتے ہوں گے. روزانہ تو اتنے نہیں ہوتا تھا نا مجمع مسجد کوفہ میں, لیکن معصوم جانتے ہیں کہ یہ محفوظ ہو رہا ہے کلام, تاکہ جس زمانے کا فرد بھی پڑھے اسے اپنا چہرہ نظر آ جائے. بھائی بھائی, جس زمانے میں, جس زمانے کے لوگ, جس زمین کے لوگ, مزہ یہ ہے, جس زمانے کے لوگ, جس زمین کے لوگ, جس قوم کے لوگ, جس مذہب کے لوگ جب بھی پڑھیں گے سامنے انہیں اپنا چہرہ نظر آ جائے گا. یہ ہے نہج البلاغہ کی کلام, نہج البلاغہ کا اعجاز. میں نے کہہ دیا تحت کلام اللہ فوق کلام البشر. کبھی قرآن مجید سے اس کا موازنہ یا مقابلہ یا مقایسہ کرنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا. خبردار, خبردار, یہ وہی قرآن ہے جو رسول کے سینے میں ہے اور جو علی کے سینے میں ہے. یہ وہ علوم کے خزانے ہیں جو جوش مار رہے ہیں علی کے سینے میں. لہذا کبھی بھی یہ غلطی مولا کی عقیدت میں اتنا آگے نہ بڑھ جانا جیسے میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے. کلام الگ ہے, تحت کلام اللہ فوق کلام البشر. انسانوں میں کسی کا کلام علی کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ کے کلام کے بعد ہے. اللہ کے کلام کا الگ اعجاز ہے, اللہ کے کلام کا الگ معجزہ ہے. ٹھیک ہے بات. اب آئیے 81ویں خطبے کا صرف کچھ حصہ پڑھتے ہیں آج آپ کے سامنے. میرا خیال ہے کہ وہ بھی پورا نہیں ہو پائے گا, لیکن شروع تو کریں بات کو. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مولا فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اچھا ہوا کہ نعرہ پہلے لگ گیا, کیونکہ اب اتنا خشک بیان آنے والا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نیند کے جھونکے آنے لگیں گے. تو یہ بڑا اچھا ہوا کہ پہلے نعرہ لگ گیا اپنا, انہوں نے پورا کر لیا کہ نعرہ تو لگا لو, آگے پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اوصیکم عباد اللہ, اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ الذی ضرب لکم الامثال ووقت لکم الاجال والبسکم الریاش. اے اللہ کے بندوں, تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں. اکثر خطبے مولا کے اسی جملے سے شروع ہوئے ہیں, یا بیچ میں کہیں یہ جملہ ضرور آیا ہے, اکثر, سب نہیں کہہ رہا. اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ, اے اللہ کے بندوں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ کس کا کلام ہے؟ مولا کا. سب مولائیوں یاد کر لو, مولا کے کلام کے آگے اپنی عقلوں کے گھوڑے کبھی مت دوڑانا. اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیتے ہو کہ ہمیں یہ ضرورت نہیں, ہمیں وہ ضرورت نہیں, اور اب تو ماشاءاللہ اختراعات, کیا کہتے ہیں, ابھی اس پہ بھی بات آ جائے گی, مولا خود فرما دیں گے نا, تو بھی سمجھ میں آ جائے. اختراعات, ایجادات, کوئی سائنسی ایجاد تو کر نہیں سکتے. دین میں اپنا ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا, کوئی سیٹلائٹ کا کام کر لیتے, بھائی کوئی اچھا دماغ تمہارا تیز چلتا ہے, کوئی آئی ٹی میں چلے جاتے, کوئی ٹیکنالوجی, کوئی سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں چلے جاتے. وہاں تو کچھ ایجاد نہیں کیا, دین میں ایجادیں شروع کر دی ہیں. اس سے پتا چلتا ہے ہیں تو بہت ذہین مگر فتین بھی ہیں. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. بہرحال پھر تین کے ایک دو, دو دو تین معنی ہیں, جو مرضی آپ کی لے لیجئے, مجھے سے بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اختراعات مولا شروع کہاں سے کریں؟ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ الذی ضرب لکم الامثال, اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہارے لیے طرح طرح کی مثالیں خود پیش کر دی. یہ مولا فرما رہے ہیں. کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے تمہارے لیے مثال پیش کر دی. جس میدان میں زندگی کے جانا چاہو گے اللہ نے مثالیں پیش کر دی. وَتِلْكَ اور پھر آیت قرآن مجید کی آیت دیکھیے مولا کا جملہ, اسی کو عباد اللہ بتقوی اللہ الذی ضرب لکم الامثال, کہ اللہ نے طرح طرح کی مثالیں تمہارے لیے پیش کی. قرآن کی آیت کیا فرما رہی ہے, تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم نے طرح طرح سے الٹ پھیر کر کے تم انسانوں کے لیے پیش کی ہیں, یہ وہ مثالیں ہیں. وہی اسی کی تشریح مولا فرما رہے ہیں, قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. اس اللہ سے ڈرو, یعنی قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مولا. اب پتہ چلا کیوں معصوم نے فرمایا کہ ہمارا کلام کبھی بھی اللہ کے کلام سے ٹکرائے گا نہیں, متصادم نہیں ہوگا. جو روایت متصادم ہو دیوار سے دے مارنا, کیونکہ ہم قرآن سے ہٹ کے گفتگو ہی نہیں کرتے. معصوم کبھی قرآن سے ہٹ کے گفتگو نہیں کرتے. دیکھیے آپ کے سامنے آ گئے نا, بتقوی اللہ الذی ضرب لکم الامثال, جس نے تمہارے لیے طرح طرح کی مثالیں پیش کر دی, یعنی اشارہ کیا قرآن کی اس آیت کی طرف. تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم طرح طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے درس حاصل کریں, عبرت حاصل کریں, تقوی حاصل کریں. ضرب لکم الامثال ووقت لکم الاجال, اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری اموات کے وقت کو مقرر کر دیا, قید کر دیا. وقت لکم الاجال, یہاں اور بھی تفسیر کی ہے, تشریح کی علماء نے کہ اجل سے مراد خالی موت نہیں, یعنی جو کچھ بھی تمہارے ساتھ پیش آنا ہے وہ سب اللہ نے قید کر دیا, یعنی اس کے وقت کو مقرر کر دیا. نکل نہیں سکتے. وہ جو میں نے بات کی تھی کہ جو امتحان رکھ دیا وہ رکھ دیا, خود مولا کے لیے امتحان رکھے کہ نہیں رکھے, رکھے نا. صفین کتنا بڑا امتحان, مجھے بتائیے. جنگ سے لوٹ آنا, فتح کے قریب پہنچ کے جنگ کا رک جانا, واپس آنا, کتنا بڑا امتحان. جبھی تو لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, مولا کو بھاگ گئے تھے نا, وہ خوارج میں جا کے شامل ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہوا, ہم تو فتح کے لیے آئے تھے, اور اس کے مقابلے میں, باطل کے مقابلے میں حکمیت قبول کر لی, صلح قبول کر لی. اور مولا اس کو فرماتے کہ ان کاموں میں مداخلت نہ کر, یہ قضاء و قدر کی گفتگو الگ, پھر میں کہیں سے کہیں نکل جاؤں گا. بس اتنا اشارہ کافی کہ صفین میں امتحان ہوا, جمل میں امتحان ہوا, نہروان میں امتحان ہوا, کتنے بڑے امتحان. کیوں مخالفتیں بڑھتی چلی گئیں؟ وَوَقَّتَ لَكُمُ الْآجَالِ, جو کچھ تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے مولا فرماتے ہیں اللہ نے وہ سب قید کر دیا, اس کا وقت مقرر کر دیا. معصوم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کیوں مخالفتیں بڑھی؟ تین جنگیں ہوئیں, پہلے جنگ ہوتی تھی مال غنیمت تو ملتا تھا نا, ملتا تھا نا, بعد میں بھی ملتا تھا. اہل بیت کا بھی مال لوٹا گیا, لوٹا کہ نہیں لوٹا, لوگوں نے سب کو مال ملتا تھا. کتنے سپاہی اس امید میں رہتے تھے, اتنی بڑی جنگ لڑی ہے مال ملے گا, جمل میں, جنگ جمل میں مولا نے منع فرما دیا, خبردار کوئی مال نہیں لوٹے گا, نہ مرنے والے کا اسلحہ اٹھائے گا, نہ اس کی زرہ اٹھائے گا, نہ اس کی تلوار, نہ اس کا گھوڑا. منع کر دیا. ایک سلوات بھیج دیجیے محمد. جبل میں مال غنیمت لوٹنے نہیں دیا, صفین میں سپاہیوں کو کچھ نہیں ملا, نہروان میں بھی کچھ نہیں ملا. اتنی بڑی جنگ لڑی, کچھ تو ملنا چاہیے تھا. لیکن مولا عارفان نے تینوں جنگوں میں مال غنیمت لوٹنے نہیں دیا, تو کتنے بڑے امتحان دیے نا علی نے, کتنی مخالفت ہو گئی. کل میں نے مصائب کے دوران ایک جملہ کہا تھا, پتہ نہیں آج تک پہنچا تھا کہ نہیں پوچھا, پہنچا تھا. کوفے کا ذکر کرتے کرتے میں نے کہا تھا, ہائے کوفہ, اب تو نہ معلوم کتنے کوفے ہیں, اب نہ معلوم کتنے کوفے ہیں. تو کیا تھا کوفہ جہاں علی یہ خطبہ دے رہے ہیں کہ تہمتیں لگاتے ہو, الزامات لگاتے ہو, تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے مقدر کر دیا, اور جو جتنی بڑی شخصیت ہوگی اس کا اتنا ہی بڑا امتحان اللہ ایسے منصب دیتے ہی نہیں، سنت الہی ہے ہی نہیں، سنت الہی یہی ہے کہ جتنی بڑی شخصیت جتنا بڑا منصب دینا ہے اتنا ہی بڑا اس سے امتحان بھی لیا جائے گا، ابراہیم ہو یا اسماعیل، نوح ہو یا لوط، موسیٰ ہو یا عیسیٰ، جب تک امتحانات کے بھٹی سے نہیں گزریں گے منصب نہیں ملے گا۔ تو جتنا منصب بڑھتا چلا گیا ولایت الہی کا، جتنا منصب بڑھتا گیا اتنے ہی ولایت الہی حاصل کرنے کے لیے امتحانات بھی بڑھتے چلے گئے یا نہیں؟ بڑھتے چلے گئے نا امتحانات۔ تو علی نے تو لوگوں نے سمجھا نہیں، مزاج بتا نہیں دیا تھا جنگ خندق میں، علی نے بتا نہیں دیا تھا کہ جب عمر ابن عبدوت کی بہن آئی ہے روتی ہوئی چلاتی ہوئی بھائی کے لاشے پر، جب بھائی کے لاشے کو دیکھا چپ ہو گئی، رونا بند کر دیا، اور پھر پوچھتی ہے لوگوں سے میرے بھائی کا قاتل کون ہے، میرے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ ابو طالب کے لال علی نے، علی ابن ابی طالب نے، علی نے قتل کیا ہے۔ بیٹھ گئی بھائی کے جنازے پہ، کہا کوئی اور تجھے قتل کرتا میں بہت روتی، تیرے لیے بہت ماتم کرتی، لیکن اب میں نہیں روؤں گی کیونکہ تجھے شریف ابن شریف کریم ابن کریم نے قتل کیا۔ یہ علی کے وہ فضائل ہیں جو دشمن بیان کرتے ہیں، دوست نہیں، کیونکہ اب میں نہیں روؤں گی، کوئی اور قتل کرتا تو میں ضرور روتی، میں نہیں روؤں گی، کیوں؟ اس لیے کہ تجھے شریف ابن شریف کریم ابن کریم نے قتل کیا۔ کیسے پہچانا اس نے کریم ابن کریم کو؟ کیسے پہچانا اس نے شریف ابن شریف کو؟ کیوں؟ جب بھائی کا لاشا دیکھا تو دیکھا کہ زرہ بھی موجود ہے، خود اور تلوار اس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز یہ مارنے والا اس کی چھین کر نہیں گیا، تبر بھی موجود، برچھی بھی موجود، تلوار بھی موجود، زرہ بھی موجود، خود بھی موجود، اور لاشا بھی سالم، سوائے اس کے کہ سر کاٹنے کا حکم تھا دشمن خدا کا، سر تن سے جدا کیا، مال غنیمت نہیں لوٹا، حالانکہ لے سکتے تھے، علی کا حق تھا، لیکن علی کو مال غنیمت کی کیا پرواہ؟ نہیں لوٹا نا، کریم ابن کریم ہے، پہچان گئی۔ اس لیے پوچھا کہ کس نے مارا ہے میرے بھائی، کہ جس نے لوٹا نہیں اور لاش کا مسئلہ بھی نہیں کیا، کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ، اس کا سارا سامان چھوڑ کر گیا ہے، کس نے مارا ہے؟ علی ابن ابی طالب نے، قابل نہیں رہوں گی، تو سمجھ میں آ گیا۔ تو پہچاننے والوں نے اسی وقت پہچان لیا تھا کہ علی کون، علی کیا ہے۔ آئیے، وقت لکم الاجال، بات سمجھ میں آ گئی، قید کر دیا جو کچھ ہونے والا ہے، مقدرات ہیں، قضاء و قدر کے فیصلے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں تقدیر۔ ہاں، اس لیے یہ عقیدہ بھی رکھیے کہ تقدیر جو بنانے والا ہے صرف اسی کو حق بھی ہے اس میں ترمیم اور تردید اور تنسیخ کا، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر، جس نے بنائی، جس نے تقدیر بنائی ہے، جس نے تقدیر بنائی ہے اسی نے بنائی ہے نا، تو یہ حق ہے اس کا، وہ چاہے اس میں ترمیم بھی کر سکتا ہے، تبدیلی بھی کر سکتا ہے، تنسیخ بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا حق ہے۔ ورنہ قضاء و قدر پہ عقیدہ بالکل رکھنا ہے، تقدیر پہ عقیدہ، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن نے دیا ہے، ہر شے اپنے مقدرات کی طرف جاری ہے، یعنی جو چیزیں اس کے لیے طے کر دی گئی ہیں، جو منزلیں، جو راستے، جو فاصلے طے کر دیے گئے، اس کے لکھ دیے گئے ہیں، وہ اسی کی طرف جا رہا ہے، وہ اسی کی طرف چل رہا ہے، مگر بنایا جس نے ہے اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ گردش کو چاہے گا تو تبدیل بھی کر دے گا۔ جس نے گردشیں مقرر کر دی چاند اور سورج کی، جب اس کی مرضی ہوگی تو وہ سورج کو پلٹا بھی دے گا۔ کیا سمجھے آپ؟ آپ نے گنگو ہو یہ کیا کہہ دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ تو علی کے لیے پلٹا تھا سورج، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے کیا نا، کیسے؟ جناب عیسیٰ جو مردے زندہ کرتے ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ کبوتر، یہ پرندے جن کے ٹکڑے کر کے ابراہیم چار مختلف ٹیلوں پہ رکھ رہے ہیں، ان میں جان کون ڈال رہا ہے؟ آواز ابراہیم کی ہے، اس آواز میں روح ڈالنے والا کس کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ پس یہ جناب عیسیٰ کے جتنے بھی معجزات ہیں، بِإِذْنِ اللہ کی شرط ہر جگہ لگی ہوئی ہے نا، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ۔ تو اب اگر کسی کو روایت ضعیف یا قوی کی بحث میں نہیں پڑتا، اب اگر کسی کو بِإِذْنِ اللہ حسین کی دعا سے تقدیر پلٹ جائے اور سات بیٹے مل جائے تو شک کیسا؟ دینے والا تو وہی ہے۔ اللہ بھائی، دینے والا تو وہ ہے نا، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے نا۔ مگر میں نے پہلے اصول بتا دیا کہ کسی کے ذریعے دے گا نا، کسی کے وسیلے سے دے گا نا۔ انبیاء کو بھی دیا تو کسی ذریعے سے دیا، کسی وسیلے سے دیا۔ جناب عیسیٰ کے معجزے ہوں یا جناب موسیٰ کے معجزے ہوں، جس نبی کے معجزے ہوں، معجزہ تو نبی دکھا رہا ہے نا، معجزہ تو موسیٰ کا عصا دکھا رہا ہے۔ یہ معجزہ دینے والا ہے کون؟ تو یہ دعا میں اثر دینے والا ہے کون؟ کیوں؟ یہ بھی تو طے ہے، تقدیر لکھنے والے نے یہ بھی تو تقدیر میں لکھ دیا کہ کبھی ان کی بات کو رد نہیں کروں گا۔ چلو یوں نہ صحیح یوں آ جاؤ، یوں نہ صحیح تو یوں مان لو کہ یہ بھی تو تقدیر لکھنے والے نے لکھ دیا کہ جو یہ کہیں گے وہ واپس پلٹے گا نہیں۔ وقت لکم الاجال میں آ گئی نا، کہ جو کچھ ہونے والا ہے طے ہو گیا، تو یہ بھی تو طے ہو گیا کہ ان کی آواز واپس نہیں جائے گی، یہ جو کہیں گے پلٹایا نہیں جائے گا۔ اب اگر کہہ دے حسنین کی ماں، میرے تمام اہل سنت بھائی سن رہے ہوں گے اور ان کو اور یقیناً مجھے داد دیں گے اور دعا بھی دیں گے، ان کی یہ روایت بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، آپ سے بھی زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ بھائی جب کہہ دے ماں بچوں کو بہلانے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو بہلانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہاں آپ کا درزی بھی آئے گا، کپڑے لے کے آئے گا، کل عید ہے نا، سب مدینے والوں کے بچوں کے کپڑے بن گئے، ہمارے نہیں بنے، کہا آپ درزی لے کر آئے گا، کہہ دیا نا، زبان سے نکل گیا نا، تو یہ بھی تو تقدیر ہے کہ جو یہ کہہ دیں اللہ پلٹاتا نہیں پورا کرتا ہے۔ یہ بھی تو تقدیر ہے نا، یہ بھی تو طے ہے نا۔ یوں آ گئی بات، اب سمجھ میں آ گئی بات، یہ ہے مقدرات۔ واج وقت لکم الاجال، جس نے تقدیروں کے حال کو لکھ دیا، حالانکہ لفظی ترجمہ کیا ہے، تمہاری موت کے وقت کو، حالانکہ وہ آگے آئے گا اسی خطبے میں، وہ جملہ آئے گا، اگر آج نہیں بھی پہنچے انشاءاللہ زندگی لی کل آ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ مفسرین جب اس کی تفسیر کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ نہیں، یہاں مراد ہے وقت لکم الاجال، جو کچھ پیش آنے والا ہے۔ حتیٰ کہ ایک فارم پہ اب لوگ یہ نہ کہیں کہ کہاں موت کو کہاں شادی سے ملا دیا، لیکن وہاں بھی معجل اور معجل اسی اجل سے ہے، ایک معجل اسی اجل، یعنی واقع ہو جائے تھا جو کام، کہ اس کی اجل واقع ہو گئی، یعنی یہ کام ہو گیا، ابھی ہو گیا یا نہیں ہوا، جو بھی ہوا۔ خیر اب سمجھ میں آ گئی بات کہ اجل کا ایک معنی نہیں ہے، عربی زبان ہے نا، ایک معنی نہیں ہے، اور یہاں تو لوگ ایک لفظ کا معنی لے کے دوڑ جاتے ہیں۔ میں اوپر سے مطلب بیان کر رہا ہوں، نیچے بیٹھ کے سوتے رہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ صلوات بھیجیے سونے والوں کی سلامتی کے لیے۔ یہاں جگر خون کرتے ہیں، یا بس اب اپنے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پردہ رکھا ہے تو آپ کو بھی پردہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس جو پہنچنا تھا پیغام پہنچ گیا، جہاں تک بات پہنچ گئی، بات اتنی سی ہو گئی کہ بھائی میں جگر خون کر کے آتا ہوں، اور دور ڈبل ہو جاتا ہے جگر خون جب دیکھتا ہوں کوئی سو رہا ہے۔ خدا کے بندے میں مطلب بیان کر رہا ہوں، نیند گھر پہ پوری آئے کر کے آئے کر، بھائی میرا دل کیوں جلا رہا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے بات کو آگے، یہ ہے اجال کا مطلب، ہر شے کی تقدیر کو ہم نے لکھ دیا، مقرر کر دیا، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو یہ بھی تو تقدیر میں لکھا ہے کہ جو یہ کہیں گے وہ ہوگا. پیاسا رہنا قضاء و قدر کا فیصلہ ہے, مصائب پہ نہیں آیا. صرف یہ آجال ووقت لکم الآجال سمجھانے کے لیے, ایک جملہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ بات کہ پیاسا رہنا قضاء و قدر کا فیصلہ ہے, کیونکہ یہی پیاس قیامت تک ظالم کے منہ پر تماچا بن جائے گی, ہے نا. لیکن حسین نے ٹھوکر مار کے اپنی بچی کے لیے ٹھوکر مار کے پانی کا چشمہ ایجاد کر کے بتا دیا کہ وہ قضاء و قدر کا فیصلہ ہے. مگر یہ نہ سمجھنا یہ بھی قضاء و قدر کا فیصلہ ہے کہ ہم ٹھوکر مارے اس نیت سے کہ پانی نکلے تو پانی نکلے گا, یہ الگ بات, یہ الگ بات کہ نہ پیے وہ بچی, اپنے بابا کے مقصد کو سمجھتے ہوئے نہ پیے گی وہ پانی, نہیں پیے گی. لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بات کہ قضاء و قدر کا یہ فیصلہ ہے, حسین جانتے ہیں اس فیصلے کو, زیادہ پیسہ پیاسا رہنا ہے. مگر یہ بھی بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا یہ بھی قضاء و قدر ہے کہ اگر ہم ٹھوکر مار دیں گے اس نیت سے کہ پانی پیدا ہو تو پانی پیدا بھی ہو جائے گا. کیوں بعض لوگوں زیادہ بقراط بنتے ہیں, یہ روایتیں ان کی سمجھ بھی نہیں آتی. تو ذرا ابن اسحاق ابن سعد اور سیرت ابن حشام اور جہاں جہاں تفصیل سے واقعات لکھے ہیں نا وہ پڑھ لیجئے گا کہ یہ تو حسین ہے نا, حسین اس کے پردادا عبد المطلب کے قصے پڑھ لیجئے گا کہ عبد المطلب کے لیے ابھی رسول کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے, تو عبد المطلب کے لیے کیسے صحرا میں اللہ نے چشمہ ایجاد کر دیا تھا اس کے اونٹنی کے پیر رگڑنے سے. اسماعیل تو ابراہیم کے بیٹے ہیں, نبی زادے ہیں, نبی کے بیٹے ہیں, یہ تو وصی ہے, وہ بھی ہم مانتے ہیں وصی, دوسرے کہاں مانتے ہیں معاذ اللہ, دوسرے تو پتہ نہیں کفر کا فتویٰ بھی لگاتے ہوئے نہیں ڈرتے جناب عبد المطلب پہ, تو یہ وصی ہے, نبی بھی نہیں ہے. مگر کیا منصب دیا اللہ نے کہ وہاں اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی, زمزم ایجاد ہوا تھا. یہ اپنی کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا, جہاں جناب اجداد پیغمبر کے تفصیل واقعات ہیں جن کتابوں کے میں نے نام لیے انہیں سے میں نے لیا ہے اور اس پہ کتاب بھی لکھی ہے, ایک میں نے خود بھی اپنی, تو اس پہ جناب وہاں پہ جناب عبد المطلب کا منصب کیا ہے کہ ان کی اونٹنی نے پیر رگڑے تھے, اونٹنی کے پیر رگڑنے سے چشمہ ایجاد ہو گیا تھا ٹھنڈے میٹھے پانی کا. تو جہاں یہ قضاء و قدر وہاں یہ بھی تقدیر ہے کہ ان کی بات کو ٹالا نہیں جائے گا, ان کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا, یہ جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا. کیوں اس کی تعریف کبھی کر چکا ہوں, کیوں کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اولی الامر قرار دیا ہے, صاحب امر ہیں. امر کیا ہے یہ یہیں اسی جگہ مجالس میں ہم پہلے بیان کر چکے. آگے بڑھئے, وَالْبَسَكُمُ الرِّيَاشِ وَارْفَلَكُمُ الْمَعَاشِ, اور تمہارے لیے طرح طرح کے لباس, یا طرح طرح کے لباسوں سے تمہیں پوشیدہ کیا, یا طرح طرح کے لباس تمہیں پہنائے. کہاں پہنائے, کیسے پہنائے, کہنا کہ ایک ایک جملہ قیامت ہے, عجیب ہے. البسکم الرياش, مختلف قسم کے لباسوں سے تمہیں چھپایا, پوشیدہ کیا. آپ جانتے ہیں نا کہ حیوان میں اور انسان میں فرق کیا ہے, وہاں شرم و حیا کا تصور, تصور کا مطلب اس کے لیے شرم و حیا ہے ہی نہیں, اس کے لیے اللہ نے بنائی ہی نہیں, نہیں بنائی نا. جس کو لباس کا حکم دیا ہے وہ جانتا ہے, اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. جناب آدم اور حوا کے واقعے میں آپ جانتے ہیں نا کہ جب جو ترک اولا ہوا تھا, جب وہ ترک اولا سرزد ہو گیا تو سب سے پہلے کیا فکر ہوئی, جنت میں لگے ہوئے درختوں کے پتوں سے اپنی ستر پوشی کرنا شروع کی. بہت احتیاط سے جملے ادا کر رہا ہوں, اگرچہ کہ قرآن کی آیت ہے اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ مقامات پر ہے. سب سے پہلے احساس ہوا کہ ستر پوشی کرو, بس یہ فرق وہاں سے رکھ دیا گیا نا کہ تجھے میں نے اس لیے خلق کیا ہے کہ اپنی حفاظت کر. چلیے پہلے ظاہری معنی کریں, پھر اگر پہنچ گئے تو بات نہیں مانا آج, ورنہ زندگی رہی تو کل. ظاہری معنی لباس, اسی لباس کو لے لیجئے, مختلف لباس پہنے بیٹھے ہیں نا آپ, کیوں پہنے بیٹھے ہیں؟ میں نے ایسے مذہب کے ماننے والوں کو دیکھا ہے, سنا نہیں ہے, پڑھا نہیں ہے, دیکھا ہے کہ جو کہتے کہ نہیں اللہ نے جس طرح پیدا کیا ہے ویسے ہی رہو. جی کس گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے, اور ان کے فالوورز ہیں, ان کے ماننے والے لاکھوں, جو مبالغے کے بغیر کہہ رہا ہوں, مبالغہ کروں تو کہوں کئی کروڑ میں نہیں جانتا, لاکھوں میں جانتا ہوں, پڑوس بھی موجود ہے. تو میں حیران ہوا, تو میں سمجھا کوئی پاگل واگل جا رہا ہے. کہ نہیں, پاگل نہیں ہے بھائی, یہ ان کا مذہب ہے. یہ کہتے ہیں جیسے پیدا ہوا ویسے. میں نے کہا خدا کا شکر ہے ہمارے یہاں نہیں ہے, ورنہ ولی اللہ بنا دیتے ہیں ایسے آدمی. جب گھٹاتے ہیں کسی کے مقام کو تو یہاں تک لے آتے ہیں اس کو. ارے کہتے ہیں تو بڑا پہنچا ہوا, تو ایسے پہنچے ہوئے میں نے وہاں دیکھے, پورا مذہب ہے. پھر مجھے یقین ہوا کہ واقعی پہنچنے والوں میں کچھ حقیقت ہے, جو ہمارے یہاں بھی اکا دکا کبھی نظر آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے. ایسا پہنچا ہوا ہے, اس طرح کا پہنچا ہوا ہے. تو اب وہ عقیدہ ہے, ان کا عقیدہ ہے, ان کے فالوورز ہیں, پڑوس میں جو بہت بڑا مقصد مذہب ہے ان کا, وہ کہہ دیں گے نہیں جی, یہ تو اللہ نے جیسے پیدا کیا ویسے رہو, جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے اسی طرح سے رہو. تو اللہ نے حیوان اور انسان میں یہی تو فرق رکھا کہ تیرے لیے لباس بنایا. بلکہ یہاں تک لباس کا معنی ہے کہ مرد اور عورت کو, میاں اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. کیا مطلب لباس قرار دیا؟ کہ ایک دوسرے کو چھپاؤ, ایک دوسرے کو پوشیدہ, ایک دوسرے کی ڈھال, ایک دوسرے کی سپر, ایک دوسرے کی پناہ. کیا بن جاؤ؟ ایک دوسرے کی پناہ گاہ بن جاؤ. اس لیے ایک دوسرے کا تمہیں لباس بنایا ہے. وہاں بھی لباس کا ذکر ہے, یعنی پہنایا ہے لباس. یہ بھی ایک قسم کا معنوی لباس ہے کہ ایک دوسرے کی پناہ گاہ قرار دے. کیا عورت اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے کہ یہ میرا لباس ہے, میرا شوہر میری پناہ ہے, میری سپر ہے. یہ کسی زمانے کی بات کر رہا ہوں, آج تو ناپید ہو گیا ہے مسئلہ, بڑا مشکل ہو گیا ہے. ایسا ماحول ہے کہیں, بہت جگہوں پر ہے ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے ایسے گھرانوں کو جہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن حالات بڑی خرابی کی طرف جا رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ, میں بڑا حقیقت پسند آدمی ہوں بھائی, اپنی بات ہو کسی کی بات ہو, بات تو حقیقت ہے, بات تو سچی ہے کہ نہیں ہے. البسکم الریاش, مختلف قسم کے لباسوں سے تمہیں پوشیدہ کیا. عبادت بھی لباس ہے, نماز بھی لباس ہے, روزہ بھی لباس ہے. ہم نے کہا ان پہ بعد میں بات کریں گے, ظاہری لباس. ارے بھائی, کتنی بار آپ سن چکے ہیں کہ آپ کون ہیں ہماری آزادی میں دخل دینے والے؟ یہ کیسا لباس کی رٹ آپ نے لگائی ہوئی. اور آج کل تو ماشاءاللہ اتنے سارے چینلز ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو دیکھنا ہے ویسا بننا ہے, اس کو دیکھنا ہے ویسا بننا ہے. فیشن 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 میں لباس مختصر, اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرب قیامت کی ایک علامت تو آ گئی کہ مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے. دوپٹہ پہنے ہوئے تو دیکھ لیا میں نے, سب مرد ماشاءاللہ دوپٹہ. کوئی خوشی کا موقع دوپٹے کے بغیر کیسے؟ پہلے بچیاں دوپٹے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی, تو ماشاءاللہ ایسی نکل آتی ہیں, ان کو دوپٹے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں وہ تو ہم نے اکبر آبادی کا بہت پرانا شعر, اکبر الہ آبادی کے اشعار ہیں, وہ نہیں پڑھنا چاہتا یہاں. لیکن وہ یہ کہ اس زمانے میں انہیں نے کہا تھا کہ پردہ مردوں کی عقلوں پہ ڈال دیا, آج کل کے بچوں سے پوچھو تو کہتے ہیں جوانوں کی عقل پہ ہم نے دوپٹہ پہنا دیا. انہیں نے دوپٹہ اتار کے ان کو دے دیا, ان جوانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیوقوف بن چکے ہو تم, بہکایا جا چکا تمہیں, اپنا دوپٹہ اتار دیا انہیں, تمہیں پہنا دیا. اب میں ٹوپی کا لفظ تو استعمال کر نہیں سکتا, وہ عامیانہ ہو جائے گا. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر, وہ بالکل ایک عامیانہ سا لفظ ہو جائے گا. حالانکہ اللہ اکبر یا رسول اللہ, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کی دل شکن ہی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے میں نے اس کو بالکل سبک انداز رکھا ہے, ہلکا انداز رکھا ہے, کیونکہ میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں, اور نصیحت کرنے میں لہجہ میں نے اسی لیے ہلکا رکھا ہے تاکہ برا نہ مان جائیں میرے بیٹے بیٹیاں, میرے بچے بچیاں. میرے بچے ہیں, میرے بچیاں ہیں, اس لیے میں نے اپنے انداز کو ایسا رکھا کہ مانے یا نہ مانے میری بات سن لیں, برا نہ مانے. ابھی نہیں مجالس میں بیویوں کے پردے پر ماتم کرو گی میری بیٹیوں, میری بچیوں, میری بہنوں, ماتم کرو گی نا؟ کیوں ماتم کر رہی ہو؟ اتنی دلیلیں دیتی ہیں آج کی خواتین بے پردگی کے لیے. خدا کے لیے اے مومنین کی بچیوں بیبیوں, خدا کے لیے. میں تو بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں, میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں. اتنی دلیلیں دے رہی ہو بے پردگی کے لیے, بے حجابی کے لیے, اتنی دلیل, اتنی دلیل ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, اس پہ اس پہ, کہ بچی بچی اسکول کالج میں دلیلیں لیے پھر رہی ہے بے حجاب بے پرد. اچھا تو پھر رونا کیسا؟ بس میں تو اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنی بیٹیوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے, پھر رونا کیسا, پھر ماتب کیسا کہ چادر چھن گئی بے پردہ ہو گئی. ابھی تو آپ اتنی دلیلیں دے رہے تھے, اب ہمت ہے یہی دلیل وہاں دینے کی؟ اپنے دل سے پوچھو, مومنوں کے بچے ہو, ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارا دل جھوٹ بولے. تمہارا دل سچ بولے گا, تمہارا ضمیر سچ بولے گا, گواہی دے گا کہ نہیں سب دلیلیں غلط ہیں. کربلا کے ایک واقعے نے ساری بودی دلیلوں کو پھینک دیا ایک طرف. رونا اسی بات کا ہے کہ سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھن گئی, ہے نا؟ میں نہیں چاہتا تھا مگر خود بخود مصائب کی منزل آ گئی تو میں کیا کروں. میں تو یہ نصیحت کر رہا ہوں اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو, بیٹا آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں لیکن اتنا حق تو مجھے دے دیجئے نا کہ میں اپنی ذمہ داری تو ادا کر دوں, میں اپنا واجب تو ادا کر دوں. کہ نہیں بیٹا مت, یہ فتنے کا زمانہ ہے. کل میں بتا دوں گا مولانا اس زمانے کے لیے کیا کہا ہے, اس دہر کے لیے کیا کہا ہے, بتا دوں گا کل. یہ فتنے کا زمانہ ہے, فتنے کے دور سے گزر رہے ہو. مولانا اس دور کے لیے سب بتا دیا ہے, سب کچھ بتا دیا. میں بتا دوں گا آپ کہ کیا کیا بتایا, کہ کیا کیا ہوگا. لہذا خبردار, اس فتنے کے دور کا شکار مت بنو, مت ہو جاؤ. کوئی گھرانہ کوئی خاندان ایسا نہیں کہ جس میں اچھے برے نہ ہوں. آج سے نہیں, جناب آدم کے زمانے سے. بھائی جناب آدم کے گھر میں قابل کس کا بیٹا ہے؟ بھائی قاتل اپنے بھائی کا قاتل کہاں ہے؟ گھر میں ہے نا. میں اس کی بات نہیں کر رہا, ہر جگہ اچھے برے ہوتے. کوئی خاندان میں نے بتا دیا نا, انبیاء کا خاندان کی مثال دینا, اور کس کی مثال دوں کہ وہاں بھی اچھے برے ہیں نا. جناب نوح کا بیٹا کہاں تک مثالیں دیے جاؤں, وقت ضائع ہوتا چلا جائے گا آپ کا. بس سمجھ میں آ گئی نا بات, کہ ہر جگہ. لیکن میری بیٹیوں ایسا نہیں کرو, ایسا نہیں کرو. میرا فرض بنتا ہے, اگر کوئی تمہیں نہیں سمجھا رہا تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس فتنے کے دور میں تمہارا سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ شیطانی طاقتیں جو چالیں چل رہی ہیں نا کہ تم سے حیا چھین لیں, تم سے شرم چھین لیں, تم سے حجاب چھین لیں, تم سے ماں باپ کا احترام چھین لیں, ان کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ. پیروان زینب بن کر بن جاؤ, ڈٹ جاؤ. کنیزان فاطمہ زہرا بن کر ڈٹ جاؤ ان طاقتوں کے مقابلے میں. کمپلیکس کا شکار مت ہو جاؤ, احساس کمتری کا شکار مت ہو جاؤ کہ پردہ کریں گے یا حجاب کریں گے یا چادر پہنیں گے یا حجاب لیں گے تو پتہ نہیں کالج میں یا خاندان میں کیا ہوگا. اور ماں باپ, بچوں سے زیادہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں, میں نے خود سنے یہ الفاظ بعض جگہوں کے اوپر, ارے وہ رشتے نہیں آتے حجاب پہنا دو تو با حجاب ہو جائے. اچھا اتنی فکر ہے جس اللہ نے پیدا کیا ہے نا. کہتے خود ہی تو کہتے ہو کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, پھر یہ کفر بھی بکتے ہو, پھر یہ کفر بھی بکتے ہو. جس نے پیدا کیا ہے وہ جوڑا بنا کے بھیجتا ہے, اور کہیں استثناء ہے نہیں ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی ہے. نامعلوم کتنے بے حجاب ایسے پھر رہے ہیں کہ جن کا کچھ نہیں ہوتا, وہ الگ بات ہے, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, الگ چیپٹر ہے. میں بات کر رہا ہوں حکم حجاب کی, پردے کی. اللہ نے لباس پہنایا ہے, اور جو جتنی قیمتی شے ہے نا بیٹا, اس کو اتنا ہی قیمتی اللہ نے لباس بھی عطا کیا ہے. نہیں سمجھ میں آتا تو کعبے کے حجاب سے اندازہ لگا لو, کعبے کے حجاب سے اندازہ لگا لو نا کہ دنیا کے اربوں یعنی کروڑوں مسلمان, ڈیڑھ ارب کے لگ بھگ مسلمان اس محترم خاندان, اس محترم گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا, تو جتنا محترم ہے اتنا پردے میں ہے نا. یعنی اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے, ورنہ پتھر ہے نا, آپ کے ہاتھ لگتے نہیں لگتے پتھر پہ کعبے کی, مجھے بتائیے. اسی لیے پردے کو تھوڑا سا اٹھا بھی دیا جاتا ہے کہ پردہ نوچ نہ لیں لوگ, ہاتھ لگتے ہیں نا, इसलिए तो नहीं कि भाई किसी के हाथ ही नहीं लगे इसलिए पर्दा डाल दिया जाता है, नहीं, ये पर्दा बता रहा है कि जिसका जितना एहतराम उसके लिए हिजाब उतना ही जरूरी है। लिहाजा अल्लाह ने जनाबे मरियम सिद्दीका, मरियम सिद्दीका ताहिरा, जनाबे हव्वा, जनाबे सारा, जनाबे हाजरा, कितनों के नाम लेता चला जाऊं आपके सामने, जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, अरे इस्लाम बाद में आया है, इस्लाम का हुक्म नहीं आया, जमाने जाहिलियत में वो बाहिजाब खवातीन ने बताया कि हम जुर्रियत इब्राहिम हैं, और उनका कितना वकार था, उनकी कितनी अजमत, उनकी कितनी इज्जत। तो मेरी बच्चियों, मुझे जो पैगाम देना था आपको दे दिया मैंने मौला के खुतबे के साए में, वालबसकुम रियाश, रियाश तो मुख्तलिफ किस्म के तुमको लिबास थे, मर्दों के अगले, बच्चों के लिए भी कह रहा हूं, जवानों के भी लिबास, पैंट पहनना, पजामा पहनना, शलवार पहनना, ये कोई इस्लाम का झगड़ा नहीं है ना मसला है, क्योंकि कोई शलवार कमीज पहन के समझे कि मैंने इस्लामी लिबास पहन लिया, क्यों, हुजूर के ज़माने में कहाँ थी ये सुन्नत, वो जो बहुत ही ज़्यादा इसका शोर मचाते ना कि ये सुन्नत वो सुन्नत, डंडा चलाना दांतों में सुन्नत, वो खुदा के बंदे, उस वक्त वही मिसवाक थी, वही टूथपेस्ट था, वही टूथब्रश था, मकसद क्या था, मकसद था दांतों की सफाई, मकसद क्या है, सुन्नत है दांतों को साफ रखना, सुन्नत ये नहीं कि ढूंढ ढूंढ के कहीं से छड़ी लेकर आओ, अरे वो उस जमाने में थोड़ी बने थे ये सारे मंजन वंजन जो आज बिकते रहते हैं बाजारों में, मंजन सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, यार बेटा पानी दे, अल्लाह तो वो कुछ लफ्ज ऐसे ही मेरे मुंह से खामखा में निकल जाते हैं, मुझे पता ही नहीं होता कि इनके बहुत सारे मफहूम निकल रहे हैं, इनके बहुत सारे मानी निकल रहे हैं, मुझे पता ही नहीं इनके बहुत सारे मानी निकल रहे हैं, लेकिन बहरहाल तो जो हम बात कर रहे हैं तो शलवार कमीज पैंट कमीज इसका मसला थोड़ी है पजामे का भाई, ये तो कल्चर से ताल्लुक रखता है, ये सकाफत से ताल्लुक रखता है, उस जमाने में कौन पहनता था शलवार कमीज भाई, कहाँ थी शलवार, तो सुन्नत पूरी करो ना, जो वो लिबास पहनते वो पहनो, अबू जहल की भी बहुत बड़ी दाढ़ी थी, और जितने भी अबू 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 थे सबकी दाढ़ियाँ थी, उस जमाने सबका हुलिया ही यही था भाई, अच्छा लिबास भी दोनों तरफ का एक था, मक्के वालों का लिबास भी वही था, मदीने वालों का लिबास भी वही था, जंगे बद्र में सबके लिबास यही थे, जब कुफारे कुरेश भागे थे जब भी अपने पाँचे कुर्ते के उठा के भागे थे, मैंने सिर्फ कुफारे कुरेश को कहा है, सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, वो भी ऐसी भागे थे, तारीखों में उनके भागने का मंजर लिखा है, लंबे लंबे जो कुर्ते पहनते थे, दिशदाशा कहिए, तोप कहिए, जो भी कहिए, उसके बहुत सारे नाम हैं, तो वो अपने उठा के भागा तो जाते नहीं था, वो उठा के भागते थे, तो वो सुन्नत तो उनकी भी वही थी भाई, सुन्नत तो लिबास, तो वो भी वही पहनते थे, नहीं लिबास कैसा, इसकी तारीफ बता रहा हूँ आपको, पैंट पहने, पैजामा पहने, सफारी सूट पहने, कोट पैंट पहने, आप शलवार कमीज पहने, आप पजामा कुर्ता पहने, कोटी पहने, शेरवानी पहने, जो भी पहने, ऐसा ना हो कि जिससे जिस्म फहाशी के अंदाज में छलकता, जैसे बहुत ही चुस्त, और बास बच्चों का मुझे डर लगता है कि बस अब ये कुछ हुआ, कमर पे बांधना होता है भाई, पजामा हो या पैंट हो या शलवार हो, बस इतना काफी है, सलावात भेज दीजिए मोहम्मद आलम, बड़ी माजरत, बड़ी माजरत, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, मुझे बताइए, मैं ये जिम्मेदारी ले लेता हूं, जिसको बुरा लगता है बुरा लगे कोई बात नहीं, मगर मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं। तो बस अपने बच्चों को नसीहत करनी थी, मैंने मजलिस खत्म की, ऐ मेरे बेटियों, ऐ मेरे बच्चों, जिस मौला के मानने वाले, उसने ना अच्छी जिंदगी गुजारने पर पाबंदी लगाई, ना अच्छा लिबास पहनने पर पाबंदी लगाई, कुछ भी नहीं, ना अच्छा खाना खाने पर पाबंदी लगाई, ना अच्छी सवारी रखने पर पाबंदी लगाई, उसने तो कमाने के जरिए पे पाबंदी लगाई है कि वो कैसा है, اگر حلال روزی کما رہے ہو تو تمہارا حق ہے کہ اچھی زندگی گزارو، تمہارا حق ہے کہ اچھی گاڑی بھی رکھو، تمہارا حق ہے کہ اچھا کھاؤ پیو، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا دو، حق ہے، حق تمہارا، کب روکا؟ نہ اللہ نے روکا، نہ رسول نے روکا۔ کتنی دولت مند ہستیوں کے نام گنانا شروع کر دوں آپ کو، معصومین کے درمیان اور معصومین کے خاندانوں کے درمیان، بتانا بتاؤں گا تو پورے فہرست ہے۔ نہیں، روکا جس چیز سے اس کو سمجھو۔ لباس اچھے سے اچھا پہنو، خوشنما نظر آؤ، چھٹے ایمان کی سنت ہے اچھا لباس پہننا۔ جانتے ہیں آپ، میرا معصوم امام جب مدینے میں نکلتا تھا لوگ رشک سے دیکھتے تھے آپ کے لباس کو، اور بلکہ بعض جیسے آج کل ہماری ہیں نا ذرا بکرات قسم کے، انقلاب سے زیادہ بڑے انقلابی جو انقلاب لائے نا، ان سے بھی دو چار ہاتھ آگے والے انقلابی، تو ان جیسے ہر زمانے میں رہے۔ امام کو بھی ٹوک دیا تھا سفیان سوری نے، یہ کیا یہ آپ رسول کے بیٹے اور ایسا قیمتی اور ایسا شاندار لباس پہن کے آتے ہیں؟ امام نے اس کو جھاڑ دیا تھا، آرام سے بیٹھ، پتا ہے تجھے دین ہے کیا؟ میرے جد کا زمانہ فقر و فاقی کا زمانہ تھا، علی کے زمانے میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے نئے نئے، غریب لوگ، غلامی کا سسٹم ٹوٹ رہا تھا، غلام مسلمان ہو جاتے تھے، آزاد ہو جاتے تھے، بیچاروں کے پاس کوئی نہ روزگار نہ کام کاج، وہ تو غلام تھے نا تو کھانا تو ملتا تھا، جب اسلام قبول کر لیا وہ آزاد ہو جاتے تو کھانا پینا بھی بند ہو جاتا تھا، ان کا کھانا پینا نہیں ملتا تھا ان کو، لہٰذا ایسا دور تھا، اس لیے وہ، اور پھر ظاہری طور پر وہ امارت کے منصب پر تھا، لہٰذا اس طرح سے رہتا تھا میرا جد علی کہ غریب سے غریب انسان بھی انگلی نہ اٹھا سکے کہ میرا حاکم ایسا، میں ایسا، حالانکہ ہے اب بھی وہی کہ حاکم ایسے ہم ایسے، کہنے کے انداز میں فرق ہے، جملے وہی ہیں کل بھی اور آج بھی، تو مولا کائنات کو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اس لیے میرا مولا ایسے رہتا تھا، ایسی غذا کھاتا تھا۔ امام فرماتے چھٹے امام، آج وہ دور نہیں ہے، آج فراوانی ہے، آج مملکت اسلامی میں دولت ہے، آج باہر سے آنے والوں پہ تمہاری شان و شوکت ظاہر ہونا چاہیے، لہذا اپنے حلال مال سے تمہارا حق ہے کہ اچھا لباس پہنو، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد تمہارا حق ہے کہ اچھا لباس پہنو۔ لباس کو منع نہیں کیا، انداز کیسا ہو لباس کا، سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح نئے نئے کپڑے، ہر عید پہ کیا اہل بیت اپنے بچوں کے لیے نہیں بناتے تھے؟ بناتے تھے نا، بہترین لباس بناتے تھے، جب نہیں تھا نہیں بناتے تھے، جنت سے پھر بھی آ جاتا تھا نا نیا لباس، آتا تھا نا، تو اہمیت تھی تو آتا تھا نا، کہ نہیں ان کے پاس بھی نیا لباس ہونا چاہیے، اہمیت تھی تو، اس لیے منع نہیں، کسی چیز سے منع نہیں، صرف ایک حد فاصل کیا ہے، حلال و حرام کی، جہاں سے حرام شروع ہوتا ہے وہاں سے سادہ لباس بھی بدنما طریقے سے پہنو گے تو حرام ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ اب میں اس طریقے کی وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن بہتر سمجھتے ہیں آپ حضرات کہ جو بھی لباس پہنو مگر وہ ایسا لباس ہو کہ جسم کے اعضا تمہارے جذبات کو بھڑکانے والے نہ بنے، وہ چاہے مرد کا لباس ہو چاہے خاتون کا لباس ہو۔ اتنی بات ہو گئی، بس اب آ جائیے۔ اللہ آئیے، میں نے تمام کیا آپ کی زحمتوں کو، یہ پردہ ہی تو ہے کہ جس کی حفاظت پر مامور ہے عباس علمدار۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب مدینے سے چلی ہے نا ثانیہ زہرا، تو جب سوار ہونے کا وقت آیا، اگرچہ کہ قناتیں باندھ دی گئیں محلے بنی ہاشم کے اس کوچے میں جہاں ثانیہ زہرا کا مسکن ہے، گھر ہے، خانہ بیت الاقدس کہوں گا میں تو اس کو، گھر ہے، خانہ مکرم ہے آپ کا، ثانیہ زہرا کا، اگرچہ کہ قناتیں تان دی گئی، اس کے باوجود بھی عباس نے منادی دینا ضروری سمجھا، بس خبردار، اب کوئی ادھر نہ بڑھے، کوئی اپنے دروازے نہ کھولے، کوئی اپنی کھڑکی نہ کھولے، برسول زادیاں سوار ہو رہی ہیں ناقوں، اور دروازے کے ساتھ ناقے کو بٹھا دیا گیا، محمل لگا دی گئی تھی دروازے کے ساتھ، پھر بھی دو تین اسٹیپ کے برابر تو، دو تین سیڑھیوں کے برابر تو چڑھنا ہے نا ثانیہ زہرا کو، اس پردے میں کہ تمام ہاشمیوں نے، زینب کے محرموں نے، بیٹوں نے، بھتیجوں نے، بھائیوں نے گھیر لیا، اس اہتمام سے زینب حجرے سے باہر نکلی، سامنے ناقہ ہے، محمل ہے، محمل جس میں آپ کو سوار ہونا ہے، اور یوں دیکھا کہ شاید کچھ رکھا جائے گا جس پہ میں پیر رکھ کے اب محمل میں سوار ہو جاؤں گی، آگے بڑھا جانثار غلام. بھائی جب وہ خود اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں, فخر کرتے ہیں کہ میں غلام ہوں, تو میں کیوں نہ کہوں اولاد زہرا کا غلام عباس. عباس آگے بڑھے زانو زمین پر اور اپنے ہاتھوں کا زینہ بنا دیا. بڑے مان سے بڑے ناز نے بہن نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے. اب میں کتنے مقامات پہ کہوں کہ کتنے مقامات پر ثانیہ زہرا کو یہ خیال نہ آیا ہوگا کہ جس کا ایسا بھائی ہو. جس کا ایسا بھائی ہو کس کی مجال ہے اس کے ہاتھوں میں رسن باندھ دے. لیکن عزیزو ایسا ہوا, ایسا ہوا جب دو محرم کو قافلہ کربلا کی زمین پر پہنچا. سواریاں بدل چکے حسین, اور جب معلوم ہو گیا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے تو حکم بھی دے دیا کہ سواریاں بٹھا دو, ناقے بٹھا دو, خیمے نصب کر دو, محملوں سے بیویوں کو اتار لو, خیموں میں منتقل کر دو. یہی ہماری سواریوں کے رکنے کی جگہ ہے, یہی ہمارے خیموں کے نصب ہونے کی جگہ ہے, یہیں ہم قتل کیے جائیں گے, یہیں ہم دفن کیے جائیں گے, یہیں ہمارے مزارات بنیں گے, یہیں سے ہم قیامت کے دن اٹھا لیے جائیں گے. انصار حسینی نے ناقوں کو بٹھانا شروع کیا, فضا پہنچی, فرزند رسول, فرزند زہرا, میرے سید و سردار, آپ کو شہزادی زینب نے یاد فرمایا. حسین پہنچے, محمل میں ہے زینب, ابھی اتری نہیں محمل سے, ناقے پر ہے محمل, ابھی اتری نہیں محمل سے. پہنچے, بھائی نے بہن کو, بہن نے بھائی کو سلام کیا, دیکھا بہت گھبرائی ہوئی ہیں زینب. کس بات کی پریشانی ہے بہن زینب؟ کہ بھیا جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے کوچ کرو, یہاں سے آگے بڑھنے کا حکم دو. بھیا جب سے یہاں پر ہم آئے ہیں میرے دل کو قرار نہیں, طرح طرح کے اندیشے مجھے گھیر رہے ہیں, اور بھیا سچ پوچھو تو اس مٹی سے مجھے تمہارے لہو کی مہک آ رہی. اچھا مجھے بتائیے کہ جب ثانیہ زہرا کو یہ مہک محسوس ہو رہی ہے اس مٹی میں, تو کیا حسین کو نہیں معلوم؟ جبھی تو حسین رکے ہیں, معلوم ہے تصدیق کی زینب کی, زینب اب کہیں جانے والے نہیں, یہی ٹھہرنا ہے, یہی رکنا ہے, یہی قتل کیے جائیں گے. اور شاید یہ بھی کہا ہوگا زینب یہیں سے تم اسیر بنائی جاؤ گی. میں نے روایت کا جملہ نہیں پڑھا اس لیے میں نے شاید کا لفظ استعمال کیا, کہ امکان ہے یہ بھی کہہ دیا ہو, میری بہن زینب یہیں سے اسیر کی جاؤ گی, یہیں سے تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی, یہیں سے تمہارے شانوں میں رسن باندھی جائے گی, یہیں سے تمہیں کوفے اور شام کے بازاروں میں پھرانے کے لیے لے جایا جائے گا. واپس آئے, جمع کیا بنی اسد کے مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, چند جملے بس. عجیب نہیں ہے یہ مصائب, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے سن رہا ہوں, جب سے ممبر پہ بیٹھا ہوں پڑھ رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی عمر دراز کرے, عمر خضر عمر نوح عطا کرے آپ لوگوں کو. بتائیے بچے بوڑھے جوان ہر سال یہی تو سنتے ہیں, لیکن یہی تو معجزہ ہے حسین کا. ادھر محرم آتا ہے زخم تازہ ہو جاتے, وہی واقعات, وہی جملے, وہی مسائل. دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا یہ معجزہ حسین کا, کہ وہی واقعہ ہر سال سنتے ہیں بچے بڑے بوڑھے. جمع کر لیا, مجھ سے سودا کرو, مردوں سے کہا یہ زمین کس کی ہے؟ مردوں نے کہا ہماری, بنی اسد کی ہے. کہا مجھے بیچو. کہا نہیں ہم آپ کو یوں ہی دیتے. کہا نہیں سودا کرو. سودا ہوا, مول تول ہوا, 60,000 درہم میں حسین نے زمین خرید لی, تحریر ہو گیا معاہدہ. اور اس کے بعد حسین نے فرمایا اقرار لیا, زمین میری ہو گئی, میں اپنے گھر میں ہوں, میری زمین, اب تمہیں ہبا کرتا ہوں, یہ زمین تمہیں ہبا کرتا ہوں. عزاداروں تمہارے مولا نے اتنا خیال رکھا ہے جس جگہ جنگ ہوئی اس زمین کو خرید لیا کہ میری زمین ہے, کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دوسرے کی زمین پر آ کے حسین نے جنگ کی ہے. لہذا خبردار, مبادہ کبھی کسی کے مال پہ, بول تو مومنین ایسا کرتے نہیں, کبھی کسی کے مال پہ, زمین پہ, مکان پہ, پلاٹ پہ کبھی نظر نہ رکھنا, نہ رکھنا, ورنہ مولا سے جنگ ہے تمہاری, حسین سے جنگ ہے تمہاری, ایسا کبھی نہ کرنا. یتیموں کا مال, لاوارثوں کا مال, بیواؤں کا مال کبھی نگاہ مت اٹھانا اس کی طرف, مت اٹھانا نگاہ. خیر, پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے میرا دماغ, ادھر ادھر چلتا ہوا. ہبا کرتا ہوں تمہیں تین شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط سنو, اس زمین پر کھیتی باڑی نہ کرنا. دوسری شرط, یا پہلی شرط یہ ہے جو میں دوسری بیان کر رہا ہوں, کہ کچھ دنوں کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے, ہمارے قاتل اپنے کشتوں کو دفنائیں گے, ہماری لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے. جب وہ لشکر چلا جائے کوفیوں شامیوں کا تو ہمارے لاشیں دفنانا. یہ ہبا کی شرط ہے, وعدہ لیا, عہد لیا, عہد کرو دفناؤ گے, عہد لیا. دوسری شرط, اس زمین پہ زراعت نہ کرنا, کھیتی باڑی نہ کرنا. بڑے حیران ہوئے, ساحل کی زمین ہے اس پہ کہتے ہیں زراعت نہ کریں, لیکن شرط ہے ہبا کی. بنی اسد حیران ہوئے, لیکن آج حیران نہیں ہوتے بنی اسد کے لوگ, آج بھی ہیں حیران نہیں, جانتے ہیں کہ حسین نے یہ شرط کیوں رکھی. قیامت تک کروڑوں اربوں میرے چاہنے والے آتے رہیں گے, کوئی الزام نہ لگا دے کہ کھیتیوں کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اطمینان سے آنا, تمہارے حسین نے تمہارے لیے زمین خرید لی ہے. عجیب ہے, عجیب ہے, حسین کا ایک ایک عمل کربلا میں, چھوٹا چھوٹا سا عمل عجیب. اس پہ زراعت نہ کرنا. تیسری شرط, دیکھو ہمارے چاہنے والے, جب خوف کی فضا ختم ہوگی ہمارے چاہنے والے آئیں گے, انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا اور 3 دن انہیں مہمان رکھنا. کیا کیا یاد آ گیا آپ کو, خاص طور پہ جو لوگ اربعین کے موقع پہ کربلا جاتے ہیں انہیں کیا کچھ یاد نہیں آ گیا. حسین, حسین, کوئی بیان نہیں کر سکتا تیرے مقام کو, انسانوں میں طاقت نہیں ہے کہ تیرے مقام کو بیان کر سکے. تو کیا ہے حسین, آج تک تیری حکومت ایسی ہے کہ کربلا کے بچے, مرد, عورتیں, بڑے ظاہرین کے ہاتھ جوڑتے ہیں, واسطے دیتے ہیں, قسمیں دیتے ہیں, ہمارے موقف میں آ جاؤ. موقف جانتے ہیں نا, وہ خیمے جو انہوں نے راستے میں بنائے ہوتے ہیں ظاہرین کی خدمت کے لیے, کچھ دیر کے لیے ہمارے موقف میں آ جاؤ. اچھا اتنی دیر ٹھہر جاؤ, ہم تمہارے پیر دبا دیں. یہ میرے حسین کا کمال ہے, یہ میرے حسین کا معجزہ ہے. ہمارے چاہنے والے آئیں گے, انہیں ہماری قبروں کے, ہماری قبروں کے نشان بتانا اور 3 دن تک مہمان رکھنا, انہیں ہمارا سمجھ کے, ہمارا ظاہر سمجھ کے مہمان رکھنا. اب ظاہر ہے کہ زمانہ اتنا تیز ہو گیا, ورنہ تو وہ 3 دن بھی رکھتے تھے. اب تو آپ خود ہی اس حالات میں ہوتے ہیں کہ 3 دن کسی کے یہاں ٹھہر نہیں سکتے, ورنہ تو بےچارے بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں پہ, اپنے مصنوعی گھر بنا کے بیٹھے ہوتے کہ یہاں رہ جاؤ تاکہ حسین کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں. وہ آپ کو ظاہر اپنی اہمیت تو سمجھیے آپ, کہ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کو, کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے حسین نے زمین خریدی ہے. تسلی نہیں ہوئی حسین کی. خواتین کو بلایا, بی بیو اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تم آنا ہمارے لاشیں دفنانا. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی, اپنے بچوں کو بلاؤ, یہ چھوٹے چھوٹے بچے, فرش ازا کی رونق, فرش ازا کا نور, فرش ازا پر جگمگاتے ہوئے ننے ننے چراغ. ان کو میں ہمیشہ اسی لیے اہمیت دیتا ہوں, ان بچوں کو, کہ ان کو پیچھے نہ بٹھایا کرو. میں تو ڈانٹ دیتا ہوں جو بچوں کو پیچھے بیٹھتا ہے, ان بچوں کو آگے بٹھاؤ. کیوں؟ حسین سکھاتا ہے یہ. جب بچے آگے نا چھوٹے چھوٹے, حسین ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے, چاروں طرف بچے. اب چشم تصور سے میں ایک منظر ہمیشہ دیکھتا ہوں कि कोई बच्चा हुसैन के एक जानू पे बैठ गया, कोई दूसरे जानू पे बैठ गया, और हुसैन बारी बारी बच्चों को, मासूम बच्चों को प्यार करते होंगे। जब बच्चे मानूस हो गए कुछ ही देर में, तो फिर हुसैन ने बच्चों को प्यार करते हुए कहा, प्यारे बच्चों देखो, अगर तुम्हारे बड़े डर जाएं और हमारे लाशें ऐसे बेगौरों कफन पड़े रहें, तो तुम तो बच्चे हो ना, छोटे छोटे खेलते खेलते आना अपने नन्हे नन्हे हाथों से, अपनी नन्नी नन्नी मुट्ठियों में थोड़ी थोड़ी सी खाक उठाना, हमारे लाशों पर डाल देना। अजादारा ने हुसैन अहद पूरा किया। मर्द डर गए थे, मर्द नहीं निकल रहे थे। ये खवातीन थी, ये मोमिनात थी, सरों पे चादरें डाल कर निकली, बच्चों को जमा किया कि हमारा साथ दो, तुमने भी वादा किया है, हमने भी वादा किया। ये डर गए, ये मर्द डर गए, आओ हमारे साथ चलो, फर्जंद जहरा का लाशा दफनाना है। ये औरतें और बच्चे निकले, उसके बाद मर्दों की गैरत जागी और मैदान में आए, लाशें दफनाए। अब तो करोड़ों का रश होता है, अब वैसा मंजर आप नहीं देख सकते, होता है अब भी, मगर इतने काफिले, इतनी अंजुमने, इतने दस्ते आते हैं कि वो वक्त आपको मिले कि ना मिले, पहचान पाए कि ना पहचान पाए, मगर 20-30 साल पहले वाज़े होता था वो मंजर, बिल्कुल वाज़े होता था। जब सूरज ढलने लगता था, असर का वक्त होता था, बस एक तरफ से काफिला दौड़ता हुआ आता था, बनी असद के लोग सर पे पट्टियां बांधी हुई, कफन पहने हुए, हाथों में कुदाल और बेलचे, आगे आगे मर्द, पीछे पीछे औरतें, सबसे पीछे बच्चे, और एक ही नारा लगाते हुए, ऐन अल हुसैन, ऐन अल हुसैन, ऐन अपना उल हुसैन, ऐ हुसैन कहाँ है, ऐ हुसैन किस तरफ है, देख हम अपना वादा पूरा करने के लिए। الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون